السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
داعش میں شمولیت کے لیے لگ بھگ 100 پاکستانی بھی شام یا عراق گئے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس شدت پسند گروہ کے 42 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا. پنجاب کے وزیر قانون کا انکشاف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی پر پاکستانی قانون سازوں کی تشویش. شیعہ عالم دین کو سعودی عرب میں سزائے موت دیے جانے پر ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ:
کابل میں ہوائی اڈے کے قریب خودکش بم دھماکہ. مزار شریف میں بھارتی کونسل خانے کے قریب بھی مسلح افراد اور افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں میں فائرنگ کا تبادلہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: سعودی عرب میں 47 افراد کو سزائے موت پر امریکہ نے اظہار تشویش کیا ہے. اور بحرین اور سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیے ہیں. بھارت اور بنگلہ دیش میں شدید زلزلہ آیا ہے جس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے پہلی بار سرکاری طور پر یہ انکشاف کیا ہے کہ داعش میں شمولیت کے لیے عراق یا شام جانے والے پاکستانیوں کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے حکام نے مشتبہ 42 عسکریت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے. ان کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کے داعش کے ساتھ رابطے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے اعتراف کیا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان سے بھی لوگ شدت پسند گروہ داعش میں شمولیت کے لیے شام یا عراق گئے. ان کا کہنا تھا کہ اب تک کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ داعش میں شمولیت کے لیے شام یا عراق جانے والے پاکستانیوں کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان میں کسی صوبے کے سینئر وزیر کی طرف سے اس بارے میں کوئی واضح بیان سامنے آیا ہے. رانا ثناء اللہ نے پیر کو لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا،
دوسرے ملکوں سے تو لوگ ان ہنڈرڈز گئے ہیں، پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو ہماری اب تک کی جو انکوائریز ہیں، جو پروب ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، اس کے مطابق ان کی تعداد جو ہے دیٹ از ناٹ مور دین 100.
رانا ثناء اللہ کا اس بارے میں مزید کہنا تھا،
پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ عراق اور شام جا رہے ہیں. یو کے گورنمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ 700+ لوگ جو ہیں وہ یو کے سے وہاں پہ گئے. فرانس میں 1000+ جو ہے وہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں. تو آج تک کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں کہا گیا کہ فرانس میں جو ہے وہ داعش کا وجود ہے، یا وہاں پہ داعش نے قبضہ کر لیا ہے، یا وہاں پہ جو ہے اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں.
صوبائی وزیر قانون نے ایک مرتبہ پھر حکومت کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا،
انشاءاللہ تعالی اس وبا کو جو ہے پنجاب میں یا پاکستان میں جو ہے وہ اس کو جڑ نہیں پکڑنے دیں گے.
رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ محکمہ انسداد دہشت گردی نے گزشتہ چند روز کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں کاروائی کر کے داعش سے وابستہ 42 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جن افراد کو گرفتار کیا گیا وہ داعش کی طرف سے لوگوں کو راغب کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اطلاعات کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد میں مبینہ طور پر داعش کا اسلام آباد کے لیے سربراہ عامر منصور، اس کا نائب عبداللہ منصوری اور اس گروہ کا سندھ کے لیے سربراہ عمر کاٹھیو شامل ہے. حکام کے مطابق جن افراد کو حراست میں لیا گیا ان کے قبضے سے داعش کی حمایت سے متعلق تحریری اور تشہیری مواد کے علاوہ اسلحہ بھی برامد کیا گیا. صوبہ پنجاب میں داعش سے وابستہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی میں تیزی گزشتہ ہفتے سیالکوٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں سے 13 مشتبہ دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد آئی. پنجاب میں انسداد دہشت گردی کے محکمے کے مطابق سیالکوٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں سے جن مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا تھا وہ داعش کے لوگوں سے شام میں رابطے میں تھے. گزشتہ ہفتے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ لاہور سے تعلق رکھنے والی 3 خواتین سمیت متعدد افراد داعش میں شمولیت کے لیے شام گئے ہیں. پنجاب حکومت کے مطابق اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. پاکستان میں عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ شدت پسند گروہ داعش کی ملک میں منظم موجودگی نہیں ہے، تاہم حکومت اس خطرے اس سے مکمل طور پر آگاہ ہے اور ملک کے سیکیورٹی کے ادارے اس سے نمٹنے کے لیے چوکس ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع کے بارے میں پاکستانی اراکین پارلیمنٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد سمیت پاکستان کے کئی حصوں میں شیعہ برادری کے لوگوں نے سعودی عرب کے خلاف چھوٹے چھوٹے احتجاجی جلوس نکالے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے۔
پاکستانی قانون سازوں نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان دو علاقائی طاقتوں کے درمیان تصادم کسی کے حق میں نہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے شیعہ عالم دین شیخ نمر ان نمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد ہفتے کی رات ایرانی مظاہرین نے تہران میں واقع سعودی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب نے اتوار کی رات تہران سے اپنا تمام سفارتی عملہ واپس بلا لیا تھا اور اپنے ملک میں موجود ایرانی سفارتکاروں کو حکم دیا تھا کہ وہ سعودی عرب چھوڑ دیں۔ ایران نے سعودی اقدام پر تنقید کرتے ہوئے پیر کو کہا کہ سعودی عرب سفارت خانے پر حملے کو بہانہ بنا کر خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت جب مسلم ممالک میں دہشت گرد تنظیمیں پھیل رہی ہیں، ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی خطرناک بات ہے۔
اس موقع پر اگر بجائے حکومتوں کے درمیان کوئی اچھا کوآرڈینیشن ہو تاکہ وہ دہشت گردوں سے کوئی ان کو سامنا کر سکے، ان کو منہ دے سکیں، اگر اس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ سپورٹ کرے گی ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو جو کہ گرپ جو ہے وہ مضبوط کرتے جا رہے ہیں ملکوں کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہے تو بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہے، چونکہ جو سعودی عرب میں ہوا ہے وہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن پھر اس کے رد عمل میں جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔
پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر راجہ ظفر الحق کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مسلم ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
یہ نہ صرف ان دو ممالک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور وہ اس بات کو لوگ پسند نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ اسلامی دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک نیا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو جو ممالک اس میں رول ادا کر سکتے ہیں اس میں پاکستان ہے، ترکی ہے، ملائیشیا ہے، تو انہیں یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے کہ اس آگ کو ٹھنڈا کیا جائے۔
متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر طاہر مشہدی نے کہا کہ امریکہ کو بھی کشیدگی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
تو یہ بہت ڈینجرس ہے، اس میں امریکہ کو بہت بڑا رول پلے کرنا چاہیے، یہ ڈیفیوز کرنی چاہیے سچویشن کو۔ اس کو پاکستان میں انڈیپینڈنٹ رہ کے کسی کے ساتھ جوائن نہ کرے اور رول پلے کرے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، بگیسٹ موسٹ پاورفل مسلم کنٹری کے تحت اور ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے تحت، اور اس کے بعد ان دونوں کے دوستی کروانی چاہیے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو میں کم سے کم آئیں۔
دری اسنا پاکستان کے مختلف حصوں میں بھی شیعہ برادری نے شیخ نمر کو سزائے موت دیے جانے کے خلاف اتوار کو پرامن مظاہرے کیے، جن میں بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے شیخ نمر کی تصاویر اٹھا رکھی تھی اور سعودی عرب کے خلاف نعرے بازی کی۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں لگ بھگ 1000 افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سعودی عرب سے اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے۔ لاہور اور کراچی کے علاوہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ایسے ہی مظاہرے ہوئے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے شمال مشرقی علاقے اور بنگلہ دیش میں پیر کے سوپ کو آنے والے شدید زلزلے سے 9 افراد ہلاک جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے جیولوجیکل سروے کے مطابق بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحد کے قریب واقع بھارتی ریاست منی پور میں آنے والے اس زلزلے کی شدت ریختر اسکیل پر 6.8 تھی۔ اطلاعات کے مطابق زلزلے سے متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچنے کے علاوہ بجلی کی ترسیل اور مواصلات کا نظام متاثر ہوا ہے، جس سے ملبے میں دبے افراد کو نکالنے کے کام میں مشکلات کا سامنا ہے۔ زلزلے سے بھارت میں 6 جبکہ بنگلہ دیش میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس کے اثر سے عمارتیں لرزنے لگیں اور متاثرہ علاقوں کے مکین اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس زلزلے کے مرکز ریاست منی پور کے شہر امپھال سے 30 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا، جبکہ اس کی گہرائی 55 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے سعودی حکومت کے اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ 47 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے۔ ہفتے کی شام گئے جاری ہونے والے ایک بیان میں جان کربی نے کہا کہ ہم ماضی میں بھی سعودی عرب کے قانونی عمل کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے آئے ہیں اور سعودی حکومت کے اعلی ترین سطح پر اپنی تشویش کا بار بار اظہار کرتے رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہم اپنے اس مطالبے کا ایک بار پھر اعادہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے اور تمام مقدمات میں منصفانہ اور عدالتی کارروائی کے شفاف عمل کو یقینی بنائے۔ سعودی عرب کے حلیف ملکوں نے پیر کے روز ایران کے ساتھ اپنے رابطے منقطع کر لیے ہیں۔ بحرین اور سوڈان نے تہران کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ روابط کا درجہ کم کر دیا ہے اور ملک میں تہران کے سفارتکاروں کی تعداد محدود کر دی ہے۔ بحرین نے پیر کے روز ایران کے ساتھ تعلقات منقطع کیے۔ اس سے پہلے اس کے حلیف ملک سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اس کے بعد اپنے تعلقات توڑنے کا اعلان کیا تھا، جب اس کے سفارت خانے کو ایران میں احتجاجیوں نے توڑ پھوڑ ڈالا۔ یہ اقدام ہفتے کے روز سعودی حکومت کے بڑے ناقد شیعہ عالم شیخ نمران النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد تہران میں سعودی سفارت خانے پر مظاہرین کے دھاوا بولنے کے تناظر میں کیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اتوار کو دیر گئے اعلان کیا کہ تمام ایرانی سفارتکار 48 گھنٹوں میں ملک سے نکل جائیں۔ برہم ایرانی مظاہرین نے ہفتے کے روز تہران میں سعودی سفارت خانے اور مشہد میں ایک کونسلیٹ پر دھاوا بولا۔ انہوں نے فرنیچر کی تھوڑ پھوڑ کی اور آگ لگائی، جس کے بعد پولیس نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کے الفاظ ہیں،
ان هذا الاعتداءات المستمره للبعثات الدبلوماسيه تشكل انتهاكا صارخا لكافه الاتفاقيات۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتی عمارتوں پر حالیہ حملے تمام بین الاقوامی معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ حملے ایرانی حکومت کی جانب سے جارحانہ بیانات کے بعد کیے گئے ہیں، جو سعودی عرب کے حکومتی نمائندوں کے خلاف حملوں کی حوصلہ افزائی کی واضح علامت ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی سفارتی کشیدگی ہفتے کے روز سعودی حکومت کے بڑے ناقد شیعہ عالم شیخ نمر النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد سامنے آئی۔ النمر پر 2014 میں بغاوت اور دیگر جرائم میں ملوث ہونے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جس پر ہفتے کو دیگر 46 مجرموں کے ساتھ عمل درآمد کیا گیا۔ اس سے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سطح پر تنقید کی گئی اور سعودی شاہی خاندان کے لیے سخت ترین نتائج کی وارننگ دی گئی۔ اتوار کے روز ایران کے دارالحکومت تہران میں سینکڑوں مظاہرین نے مارچ کیا اور سعودی شاہی خاندان، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ وہ ان ملکوں پر سعودی عرب کی حمایت کا الزام عائد کر رہے تھے۔ مظاہرے میں شریک علی نعیمی کا کہنا تھا،
کسی کہ مظلوم خونش ریختہ میشے خداوند عہد کرده کہ انتقام
خدا معصوم کا خون بہانے والوں کو سزا دے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سعودی خاندان کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ سزائے موت پانے والے کا خون ان کی گردن پر ہے جنہوں نے اسے پھانسی دی۔ اتوار کی صبح ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا کہ سعودی عرب کو نمر کی سزائے موت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس واقعے پر بحرین میں بھی مظاہرے کیے گئے، جہاں پر پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی۔ بھارت اور لندن میں سعودی سفارت خانوں کے خلاف بھی مظاہرے کیے گئے۔ ایران اور سعودی عرب 1989 میں ایرانی انقلاب کے بعد سے مسلمان دنیا میں قیادت کے لیے کوشاں ہیں۔ عراق میں امریکی جنگ سے بغداد میں شیعہ قیادت والی حکومت کی جانب سے مذہبی اور نسلی کشیدگی میں اضافہ ہوا اور خطے میں فرقہ وارانہ طاقت کے توازن میں اہم تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دو اہم مسلمان ممالک سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس مخاصمت کے پاکستان اور خطے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں ہمارے ساتھی اسد حسن نے تجزیہ کاروں لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر اور سابق سیکرٹری جنرل خارجہ امور اکرم زکی اور اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ سے گفتگو کی ہے۔ ان کے گفتگو کے کچھ اقتباسات۔
اکرم زکی صاحب، آپ فرمائیے گا، ایران اور سعودی عربیہ کی یہ ٹینشن اس معاملے کے اوپر، یہ کیا سمت اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ ریئیکشن بہت شدید ہے؟
یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے بین الاقوامی پالیسیز کے رد عمل میں اس خطے میں شیعہ شیعہ سنی سوال کو ہوا دی جا رہی ہے.
صحیح.
افسوسناک بات ہے کہ یہ چیز پھیل رہی ہے.
صحیح.
اور کچھ ایسی بات ہو رہی ہے جیسے 15th-20th صدی میں یورپ میں کیتھولک
جی
اور پروٹیسٹنٹ ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں.
صحیح.
لگتا ہے 15th اسلامک سینچری میں کچھ اس قسم کا ماحول یا بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے.
صحیح.
لیکن یہ بڑے خطرناک ہوگا اور دنیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا.
اکرم زکی صاحب, میں اس کے امپیکٹ پہ آؤں گا. آپ کے خیال میں تہران اس موقع کو اپنی سفارتی تعلقات کے لیے کس حد تک وہ استعمال کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟
ایران کیونکہ داعش کے خلاف سب سے زیادہ مدافعت ایران کر رہا ہے
جی,
اور اگر واقعی سنجیدہ ہو گئے ہیں یورپ کے لوگ کہ داعش کو یا آئی ایس کو ختم کرنا ہے,
صحیح,
تو اس میں بھی ایران کے ساتھ ان کی ایک بنیاد بن جاتی ہے تعاون کی. اور پھر جب ان کا ایک بہت اہم آدمی ہوا ہے تو اس وقت وہ ایک لحاظ سے سمپتی ان کے ساتھ ہے.
صحیح.
تو اس سے وہ اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں اور ہمدی بھی ہوگی. ویسے بھی یورپ میں تو ایکسیکیوشن کے خلاف رائے عامہ ہے ہی. وہ تو
صحیح. ہم اب آتے ہیں ذرا اس کے ریئیکشن کی جانب. اس کا ریئیکشن پاکستان جیسے ملکوں میں, اس ریجن میں کیا ہو سکتا ہے, اور ان ملکوں میں جہاں کسی نہ کسی سطح پہ ایران اور سعودی عربیہ پروکسی وار کا حصہ ہیں. جنرل معین الدین حیدر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے نزدیکی تعلقات بہت سالوں سے رہے ہیں, اور تمام رجیم جو یہاں پر آئے ہیں
جی,
اور سعودی عربیہ پاکستان کی جو ہے مالی امداد بھی کرتا رہا ہے. لیکن یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ ایران ہمارا بہت ظاہر ہمسایہ ہے
جی,
اور اس کے ساتھ بھی ہمیں تعلقات صحیح رکھنے ہیں. اور یہ بات بھی ہم کو نہیں بھلانی چاہیے کہ پاکستان میں ایک پروکسی وار بہت عرصے سے جاری ہے جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے
جی,
اور یہاں پر دوسرے ملکوں کے مفادات کی جنگ میں پاکستانی ان کے اعلی کار دونوں سائڈ پر مل گئے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ اپنے مفادات کا سب سے پہلے خیال کریں. ہم بہت عرصے سے پچھلے 30-35 سال سے بین الاقوامی جو ہماری ایک اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے ہم بہت نقصان بھی اٹھا چکے ہیں. ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہے افغانستان کی طرف سے بھی اور باقی طرف سے بھی. تو ہم چاہیں گے کہ جو ملک میں امن لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو کوئی زخم نہ پہنچے, اور ہم کو کسی ایک بلاک کا ہرگز حصہ نہیں بننا چاہیے. پاکستان نے میرے خیال میں دانش مندی کا ثبوت دیا تھا جو یمن کے موقع پر ہم نے کہا تھا کہ ہم کولیشن کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم ایک بڑے ملک ہیں, ایک نیوکلیئر ملک ہے. ہم کو افہام و تفہیم اور ڈائلاگ کے ذریعے سے مسلمان ملکوں کے جو آپس میں کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. سکتا ہے کس سمت جا سکتی ہے یہ کشیدگی؟
مڈل ایسٹ میں آپ کو بتائیے سیکٹیرین کانفلکٹ ہے. یہ جو ڈویژن پھیلی ہوئی ہیں, کہیں شیعہ ہیں کہیں سنی ہیں, یہ بہت ڈیپ ڈویژن ہیں, اور ان ڈویژن کے ختم ہونے کا کوئی مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور سعودی عربیہ جو کانفلکٹ ہے یہ ایکسپینڈ ہوگا, ٹیریٹوریل ڈائمینشن میں بھی ایکسپینڈ ہوگا, کانفلکٹ بڑھے گا اور ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا.
ایک پڑوسی ہے اور ایک کے ساتھ تعلقات بہت پرانے ہیں, فائنینشیل ریلائنس بھی بہت زیادہ ہے اس پہ, تو پاکستان کیا کر سکتا ہے؟
میرے خیال میں پاکستان میں پچھلے 2 سال میں یہ ریئلائزیشن آئی ہے کہ ہمیں اپنی جو ہوم گراؤنڈ ہے اٹ شڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی اے بیٹل فار دی ایرانینز ٹو پروجیکٹ دیئر آئیڈیالوجی اینڈ دی سعودی ٹو پروجیکٹ دیئر آئیڈیالوجی. پاکستان میں ایک بڑا ڈیلیکیٹ سیکٹیرین بیلنس ہے. 26% کے قریب اپروکسیمیٹلی ہماری پاپولیشن شیعہ ہے, اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ممبر ہیں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے, جس میں آرم فورسز بھی شامل ہیں, پولیس بھی شامل ہے اور قسم کی شامل ہے. تو پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور میں بڑے اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں یہ پاکستان کی جو سیکورٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ بات کافی پینیٹریٹ کی ہے. جی, ہم نے
جرمنی نے پیر کے روز متنبہ کیا کہ یورپ میں پاسپورٹ سے آزاد شینگن کا علاقہ خطرے میں ہے. اس سے پہلے سویڈن اور ڈنمارک نے تارکین وطن کی وسیع پیمانے پر آمد کو روکنے کے لیے نئے سرحدی قوانین متعارف کروائے تھے. جرمنی کی وزارت خارجہ کے ترجمان مارٹن شیفر نے کہا کہ یورپی یونین کی ایک بہت بڑی کامیابی آزادی آمد و رفت کا اصول ہے. وہ اس کے فوراً بعد بات کر رہے تھے جب ڈنمارک نے کہا کہ وہ جرمنی کے ساتھ اپنی سرحد پر عارضی کنٹرول نافذ کرے گا. ڈنمارک کے وزیراعظم لارس لوکے کا کہنا تھا کہ ناروے کے ملکوں کے اقدامات پناہ کی تلاش میں آنے والے لوگوں کو ان کے ملک میں مزید دھکیل دیں گے۔ پیر کے روز ہی سویڈن نے نئی پابندیاں نافذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈنمارک سے داخل ہونے والے لوگوں کو اپنی پاسپورٹ شناخت کرانی ہوگی۔ اتوار کو سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں داعش کے جنگجوؤں کی طرف سے 5 افراد کو ہلاک کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ برطانیہ اور شام کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ 10 منٹ کے ویڈیو کلپ میں ان افراد کو دکھایا گیا ہے جنہوں نے مبینہ طور پر پیسوں کے عوض شمالی شام میں داعش کے گڑھ رقہ میں جاسوسی فلم اور تصاویر بنانے کا اقرار کیا ہے۔ ویڈیو میں یہ افراد نارنجی رنگ کا لباس پہنے، اپنے گھٹنوں کے بل فوجی لباس میں ملبوس 5 نقاب پوشوں کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان مسلح افراد میں سے ایک نے کہا کہ یہ سزائے موت برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے لیے ایک پیغام ہے۔ مسلح شخص نے کہا کہ کتنا عجیب ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسا ایک غیر اہم رہنما داعش کی طاقت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان 5 افراد کو سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے جنہیں داعش کے عسکریت پسندوں نے مبینہ طور پر جاسوس قرار دیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ اس ویڈیو سے آگاہ ہیں اور وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ سعودی عرب کی جانب سے 3 نشروں میں سب سے بڑی تعداد میں موت کی سزا پر عمل درآمد کی، بین الاقوامی طور پر مذمت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حکمران سعودی خاندان کے خلاف بہت سے مسلم ممالک میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے ایک مقبول شیعہ عالم سمیت 47 افراد کو موت کی سزا دی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بہت عرصے سے کہتی رہی ہیں کہ سعودی عرب میں عدالتیں ایسے جرائم پر بھی موت کی سزا سنا دیتی ہیں جو پرتشدد نہ ہوں، اور یہ کہ مقدموں کی سماعت خفیہ اور غیر منصفانہ ہوتی ہے۔ لطیسا حق کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منظر۔
احتجاج کرنے والوں نے شیخ نمر ان نمر کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ وہ سعودی شاہی خاندان کے نمایاں ناقد تھے جو ان پر گڑبڑ پھیلانے کا الزام عائد کرتا ہے۔ یہ مقبول شیعہ عالم آزادانہ انتخابات کا مطالبہ کرتے تھے، اور 2012 میں ایک احتجاج کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کی موت نے ایران اور عراق میں بڑے پیمانے پر شیعوں کو برہم کر دیا ہے۔ بغداد میں میونسپل کونسل کے رکن فلاح الجزیری کہتے ہیں، عراقی عوام میں ہر بیٹے اور ہر فکر کرنے والے نے شیخ نمر کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی مذمت کی تھی۔ لبنان میں شیعہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے اتوار کو ٹیلی ویژن پر ایک تقریر میں سعودی عرب پر شدید تنقید کی۔
اعدام سماحت شیخ نمر النمر يحمل للعالم العربي والعالم الاسلامي رسالة مفادها۔
شیخ نمر النمر کو سزائے موت دیے جانا عرب اور مسلم دنیا پر یہ سعودی پیغام خون تلوار اور سر قلم کرنے کے ذریعے مسلط کرنا ہے کہ سعودی عرب کو مسلم دنیا اور دیگر مسلم فرقوں یا مسلم اور بین الاقوامی رائے عامہ سے کوئی سروکار نہیں، اور وہ ان دوستوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا جنہوں نے اپنے پیغامات کے ذریعے موت کی سزا پر عمل درآمد نہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو دنیا بھر میں ایسے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتی جنہیں اس کاروائی سے دکھ پہنچا ہے۔ سعودی عرب میں اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے اور ملک میں شرعی قانون نافذ ہے۔ شیعہ رہنما بین الاقوامی طور پر سعودی رہنماؤں کی سخت مذمت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ محمد البشیر دینی رہنما ہیں۔
ادعو الامم المتحدہ ومنظمات حقوق الانسان فی العالم اجمع الى الوقفه الوقوف بقوه ضد طغيان اهل السود وجريمه قتل الشيخ نمر باكر۔
اقوام متحدہ اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سعودی خاندان کے ظلم و استبداد اور شیخ نمر باقر النمر کے مجرمانہ قتل کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ اگر دنیا اب بھی نہ بولی تو پھر کب بولے گی؟ سعودی عرب کے شہروں مکہ اور مدینہ میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات واقع ہیں اور شاہی خاندان کے کنٹرول میں ہیں، جبکہ دنیا بھر میں ایسے مسلمان بھی ہیں جو سعودی خاندان کو خادم حرمین الشریفین خیال نہیں کرتے۔ ان میں علامہ اعجاز حسین بہشتی بھی ہیں۔
آج آیت اللہ نمر کی شہادت پر ہم پوری طاقت سے میدان میں ہیں، اور یہ ڈیمانڈ کرتے کہ سعودی عرب یہ اہل نہیں رہے کہ مدینہ منورہ کے حرمین خادمین حرمین شریفین دنیا مسلمان عالم کے حوالے کریں، اور اسلامی ممالک مل کر مدینہ منورہ کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔
موت کی سزا پانے والوں میں اکثریت مبینہ طور پر سنی عسکریت پسندوں کی ہے اور زیادہ تر سعودی شہری ہیں۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے سعودی حکومت کے اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ 47 افراد کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ ہفتے کی شام جاری ہونے والے ایک بیان میں جان کربی نے کہا ہے کہ ہم ماضی میں بھی سعودی عرب کے قانونی عمل کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے آئے ہیں اور سعودی حکومت سے اعلیٰ ترین سطح پر اپنی تشویش کا بار بار اظہار کرتے رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہم اپنے اس مطالبے کا ایک بار پھر اعادہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے اور تمام مقدمات میں عدالتی کارروائی کے منصفانہ اور شفاف عمل کو یقینی بنائے۔ جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اختلاف رائے کے پرامن حق کی اجازت دی جائے اور موت کی ان سزاؤں کے بعد پیدا ہونے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے کمیونٹی کے رہنماؤں سے مل کر کام کیا جائے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں خاص طور پر معروف شیعہ عالم اور سرگرم سیاسی کارکن نمر النمر کی سزائے موت پر تشویش ہے، جس سے فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے، ایک ایسے وقت میں جب کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم خطے بھر کے سربراہان پر زور دیتے ہیں کہ وہ علاقے میں تناؤ کے ماحول کو کم کرنے کی غرض سے کوششوں کو دگنا کر دیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کنگ خان کی نئی فلم دل والے کی پاکستان میں نمائش کا اعلان، تفصیلات فکر و فن میں۔
دل تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، لیکن سب دل والے نہیں ہوتے۔
بالی ووڈ کے شہنشاہ کی نئی فلم دل والے نے ریلیز سے قبل ہی سرخیوں میں جگہ بنا لی ہے۔ اب سب کو جس بڑی فلم کا انتظار ہے وہ دل والے ہی ہے۔ اس فلم کی مقبولیت کی وجہ 5 سال بعد ناظرین کی پسندیدہ جوڑی شاہ رخ خان اور کاجل کا ایک ساتھ سکرین پر جلوہ گر ہونا ہے۔
15 سال بیت گئے،
15 سال 4 مہینے 10 دن۔
میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو، تم درد ہو۔
18 دسمبر کو بھارت اور پاکستان میں بیک وقت ریلیز کی جا رہی ہے۔ فلم کی پاکستان میں نمائش کے حقوق ہم فلمز نے حاصل کر لیے ہیں، جو اس سے قبل سلمان خان کی بلاک بسٹر فلم بجرنگی بھائی جان کو بھی پاکستان میں پیش کر چکے ہیں۔ حال ہی میں ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ اور روہت چیٹی پروڈکشن کی جانب سے دل والے کا یہ گیت ایک شاندار تقریب میں ریلیز کیا گیا۔ اس تقریب میں فلم کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ کے کئی نامور فنکاروں اور ہدایت کاروں نے شرکت کی۔ ہدایات معروف ڈائریکٹر روہت شیٹی نے دی ہیں، جو اس سے قبل شاہ رخ خان کے ساتھ چنائی ایکسپریس بنا چکے ہیں۔ دل والے فیملی فلم ہے، جس میں کامیڈی، رومانس اور ایکشن سب کچھ موجود ہے۔ فلم کی کاسٹ میں شاہ رخ خان، کاجول، ورن دھون اور کریتی سینن شامل ہیں۔
بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے۔
میں آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔
گوریا رے چھوریا رے، گوریا رے چھوریا رے، تیرا جلوہ دیکھا تو دل ہوا ملکھا، بڑی تیز بھاگے رے من ما، ایموشن جاگے رے من ما، ایموشن جاگے من ما۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہل گیا رے دل جگہ سے، ہل گیا رے ٹو۔ टुकड़ों में निकला रे दिल का छिलका तूने फेंका खा के रे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ کابل کے ہوائی اڈے کے قریب پولیس کی ایک چوکی پر خود کش حملہ کیا گیا ہے جس میں خود کش حملہ آور ہلاک ہو گیا، مزید کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ادھر شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف میں بھارتی قونصل خانے پر ناکام حملے کے بعد عسکریت پسند قلعہ بند ہو گئے ہیں اور سرکاری فوجوں سے ان کی جھڑپیں جاری ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے جلیل اختر۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہوائی اڈے کے قریب ایک چوکی پر پیر کی صبح ایک خودکش بم دھماکہ کیا گیا جس میں صرف حملہ آور ہی ہلاک ہوا۔ حکام کے مطابق ایک چوکی کے قریب پولیس نے خودکش بمبار کی گاڑی کو روکا تو اس نے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ حملہ آور اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکا، اسی لیے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ افغان دارالحکومت کابل میں دہشت گردوں کے حملے کے سلسلے کا یہ تازہ واقعہ ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی سال کے پہلے روز ایک خودکش بمبار نے کابل کے وسطی علاقے میں واقع ایک ریستوران کو نشانہ بنایا تھا جس میں ایک 12 سالہ لڑکا اور ایک سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا تھا جبکہ 18 افراد زخمی بھی ہوئے۔ جس ریستوران کو نشانہ بنایا گیا وہ غیر ملکیوں میں خاصا مقبول تھا لیکن خودکش بمبار ریستوران میں داخل نہیں ہو سکا۔ اس حملے کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کی تھی۔ دریں اسنا افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مزار شریف میں بھارتی قونصل خانے کے قریب ایک عمارت میں موجود مسلح افراد اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان پیر کی صبح بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ مسلح افراد نے اتوار کو بھارتی قونصل خانے پر دھاوا بولنے کی کوشش کی تھی۔ اس دوران ہونے والی جھڑپ میں فائرنگ اور راکٹ داغے جانے سے قریبی علاقہ لرز گیا۔ مقامی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ مسلح افراد نے قونصل خانے کی دوسری جانب گلی میں واقع ایک عمارت سے راکٹ داغے، جس کے بعد حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی۔ واضح رہے کہ اگست 2013 میں افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں بھارت کے قونصل خانے پر خودکش کار بم حملے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے جن میں 7 بچے شامل تھے۔ قونصل خانے پر یہ تازہ حملہ ایسے وقت ہوا جب گزشتہ ماہی بھارتی وزیر اعظم نے کابل کا دورہ کیا تھا۔ افغانستان میں حالیہ حملوں میں اضافہ ایسے وقت ہوا جب طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ رواماہ کے وسط میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں کا 4 فریقی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے جس میں افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کی بحالی سے متعلق معاملات پر غور کیا جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تھائی لینڈ کی فوجی حکومت نے پچھلے سال اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد عوامی مخالفت کو خاموش کرا دیا ہے اور ملکی یونیورسٹیوں کا کہنا ہے کہ اس کے اثرات کیمپس پہ بھی پڑے ہیں۔ تعلیمی ماہرین، خاص طور پر لبرل آرٹس اور سیاسیات کے مضامین پڑھانے والے اساتذہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی مباحثوں اور انسانی حقوق پر فوجی حکومت کی پابندیوں کے حوالے سے نمایاں طور پر نشانے پر ہیں۔ بینکاک سے وائس آف امریکہ کے رون کاربن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تعلیمی امور سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ یونیورسٹیوں میں خوف کی فضا ہے۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ میں مئی 2014 میں مسلح افواج کی جانب سے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیے جانے کے بعد سے 750 سے زیادہ افراد کو طلب کر کے مصالحت اور صلح صفائی سے متعلق بات چیت کے لیے فوج سے رابطہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ معروف سیاستدان، سرگرم کارکن اور صحافی فوجی راج پر نکتہ چینی یا اس کی مخالفت کرنے کے الزامات کا سامنا کر چکے ہیں۔ ملک کی ممتاز یونیورسٹیوں کے پروفیسرز تک کو نہیں بخشا گیا۔ سرگرم کارکنوں کے ایک مقامی نیٹ ورک انٹرنیٹ ڈائیلاگ آن لا ریفارمز کا کہنا ہے کہ 750 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ کم از کم 65 لیکچررز اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو اپنے رویے میں ہم آہنگی اور مطابقت پیدا کرنے سے متعلق نشستوں میں شرکت کے لیے طلب کیا گیا۔ تھائی لینڈ کے شمال مشرق میں واقع ایک یونیورسٹی یوبون رچتانی میں سیاسیات کے لیکچرر تیتی پول پکدشوانچ، سابق وزیر اعظم ینگ لک شنوات کے زبردست حامی ہیں جن کی حکومت کو مئی 2014 میں برطرف کیا گیا تھا۔ تیتھی پول بتاتے ہیں کہ فوج باقاعدگی کے ساتھ ان تقریبات سمیت جن میں بین الاقوامی تنظیمیں حصہ لیتی ہیں کلاس رومز اور سیمیناروں میں موجود رہتی ہے. ان کے الفاظ ہیں
It's a kind of climate of fear and intimidation because since I first found out that I was followed.
یہ ایک طرح سے خوف اور ڈرانے دھمکانے کی فضا ہے کیونکہ جب سے میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے اس وقت سے میں ہمیشہ سے یہ سوچتا رہتا ہوں کہ حتیٰ کہ اس وقت بھی جب میں رات کے وقت گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں کہ کہیں مجھے فوج روک تو نہیں لے گی. یہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ایک طرح کا خوف ہے جو مجھے ہر چیز کے متعلق خدشات میں مبتلا رکھتا ہے جو میں پڑھاتا ہوں. اکتوبر کے مہینے میں تھائی وزیر اعظم پرایوت چان اوچا نے یونیورسٹی کے اساتذہ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ان پر الزام لگایا کہ وہ طالب علموں میں باغیانہ خیالات اور سرگرمیوں کو ہوا دے رہے ہیں. وزیر اعظم پرایوت کے ان تبصروں کے بعد شمالی شہر چیانگ مائی میں تعلیمی ماہرین نے ایک بیان جاری کیا جس میں یہ کہتے ہوئے کہ یونیورسٹیاں فوجی کیمپ نہیں ہیں تعلیمی اداروں میں اظہار کی آزادی اور بحث و مباحثوں کی حمایت کرنے پر زور دیا. اس واقعے کے فوراً بعد چیانگ مائی کی پولیس نے ان تعلیمی ماہرین میں سے دو کی طلبی کے پروانے جاری کیے جس کے نتیجے میں تھائی لینڈ میں دانشوروں کی آزادی پر ایک بحث شروع ہو گئی. تھامس ہیڈ یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کی ایک لیکچرر پونگوان سواستھی پاکی کا کہنا ہے کہ عوامی مباحثوں پر عائد حالیہ پابندیوں کے نتیجے میں دانشوروں پر مزید زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ملک کی سیاست پر بحث کریں.
When we are under the military government, we are under, you know, the coup d'etat or whatsoever regime, then we could not express our views very clearly.
وہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم فوجی حکومت کے تابع ہوتے ہیں تو ہم کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی ماہرین اور دانشوروں کو وہ سب کچھ کہہ دینے کی درحقیقت زیادہ آزادی حاصل ہو اور ہم دانشوروں کی اس آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ دانشوروں کے پاس دوسرے لوگوں اور دوسرے شہریوں کی نسبت کھل کر بات کرنے کی زیادہ آزادی ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم اظہار کی آزادی کے حق میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آزادی اظہار کو منہا کر کے صرف تعلیمی اداروں کی آزادی کی بات نہیں کرنی چاہیے. عالمی آزادیوں کی نگرانی سے متعلق ایک آزاد امریکی تنظیم فریڈم ہاؤس نے تھائی لینڈ کی پریس اور سوشل میڈیا کی آزادی سمیت اس کے درجے کو گھٹا کر آزادی کے فقدان کے زمرے میں ڈال دیا ہے. فریڈم ہاؤس نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ امن و امان اور قانون کی حکمرانی سے متعلق ملکی قومی کونسل نے 400 سے زیادہ افراد کو انٹرنیٹ پر ان کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا تھا. سی ایم یونیورسٹی میں شعبہ قانون کے ڈپٹی ڈین ایکچائی چھنواتی کہتے ہیں کہ تھائی لینڈ کے سیاسی مسائل کو صرف اور صرف فوجی طریقوں سے نہیں بلکہ فوج اور کمیونٹی کے درمیان بڑے پیمانے پر بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کے خاتمے کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے.
But why can't Thai or just think that we have to be here, we have to live here and this problem or whatever
Thai لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں یہاں ہونا ہے, ہمیں یہاں رہنا ہے اور یہ مسئلہ یا کوئی اور بھی مسئلہ جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ انہیں درپیش ہے اس طرح سے نہیں چلے گا, یہ حل نہیں ہو سکے گا اگر ہم مختلف طریقوں سے سوچیں گے. اگر فوج اب بھی یہ سوچتی ہے کہ وہ لوگوں سے مختلف ہے اور اگر لوگ ابھی تک یہ سوچتے ہیں کہ وہ فوج سے مختلف ہیں تو وہ کسی حل تک نہیں پہنچ پائیں گے. وزیر اعظم پرایوت نے ٹیلی ویژن پر اختتام سال کی اپنی تقریر میں تھائی لینڈ کے لوگوں کو یاد دلایا ہے کہ فوج نے محض قوم کی اصلاح اور ایک نئے آئین کا مسودہ تحریر کرنے کے لیے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا تھا. انہوں نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ 2017 کے وسط میں ہونے والے نئے انتخابات کے بعد ملک میں جمہوریت لوٹ آئے گی. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسرائیلی پولیس تل ابیب میں ایک شراب خانے کے باہر فائرنگ کرنے والے ایک مشتبہ شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس نے دو لوگوں کو ہلاک اور کم از کم 7 کو زخمی کر دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
پولیس نے اس کے رشتہ داروں کی مدد سے اسے نشاط ملہم کے طور پر شناخت کیا ہے. اس کے رشتہ داروں نے مبینہ طور پر جمعے کے حملے کے جائے وقوع سے متعلق سیکیورٹی کی فوٹیج میں اسے پہچانا. نشاط ملہم کے والد نے اپنے بیٹے کی مبینہ کاروائی کے لیے معافی مانگی.
شمعتی چو بتل ابیب لعسر مشاسا انی لوح نخت اوتو بتل اکزو انی مستعر عن مشواسا.
میرے بیٹے نے تل ابیب میں جو کچھ کیا میں نے وہ سنا ہے. میں نے اسے اس طریقے سے تعلیم نہیں دی تھی اس نے جو کچھ کیا مجھے اس پر افسوس ہے۔ جب مجھے اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو میں خود پولیس اسٹیشن گیا اور میں نے سیکیورٹی فورسز کی مدد کی۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ میں متاثرہ مریضوں کی صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے مشتبہ ملزم نشاط ملہم کے والد کے۔ مشتبہ شخص کئی سال قبل مبینہ طور پر ایک پولیس افسر کی گن چھیننے کے بعد اسرائیل کی ایک جیل میں سزا کاٹ چکا ہے۔ اس کا خاندان اس پر زور دے رہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے، جبکہ اسرائیلی پولیس بڑے پیمانے پر اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ سال نو کے دن فائرنگ کا یہ واقعہ اسرائیلیوں پر فلسطینی حملوں کے ایک سلسلے کے دوران اور داعش کے لیڈر کی جانب سے اسرائیل کو تشدد کی دھمکی کے کئی دنوں بعد پیش آیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیلیفورنیا کے شہر سین برنارڈینو میں انلینڈ ریجنل سینٹر گزشتہ ماہ دسمبر میں ایک مسلمان جوڑے کے حملے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ تاہم حکام کے مطابق یہ مرکز پیر کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ دہشت گرد حملے جس میں 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اس کے بعد پیر کو پہلی مرتبہ مرکز کے 600 ملازمین دفتر واپس آئیں گے۔ اس دوران ملازمین اپنے گھروں سے کام کر رہے تھے اور معذور افراد کو خدمات فراہم کر رہے تھے۔ تھراپسٹ آٹزم والے اور ذہنی طور پر معذور بچوں کو ان کے گھروں میں جا کر بھی خدمات فراہم کرتے رہے ہیں۔ دسمبر میں کھلونے جمع کرنے کی سالانہ مہم کے دوران ریجنل سینٹر کے عملے نے ضرورت مند خاندانوں کے بچوں کو مرکز میں کھلونے تقسیم کرنے کے بجائے ان کے گھروں میں کھلونے پہنچائے۔ سین برنارڈینو کاؤنٹی کے محکمہ صحت نے مرکز کی ایک عمارت میں 2 دسمبر کو ایک تقریب کی اجازت دی تھی، جہاں سید رضوان فاروق اور تاشفین ملک نے تقریب میں شریک افراد پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 14 افراد ہلاک جبکہ 22 زخمی ہو گئے تھے۔ دونوں حملہ آور پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ فائرنگ کا نشانہ بننے والی عمارت کے حصے کو پیر کو نہیں کھولا جائے گا۔ عملے کے ارکان پیر کی صبح ایک استقبالیے میں شریک ہوں گے، جس کے بعد وہ چھوٹے گروپوں میں تقسیم ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد مرکز میں کرسمس کے لیے کی گئی آرائش کو اتارا جائے گا اور معمول کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ ویتنام نے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے بحیرہ جنوبی چین میں تعمیر کردہ فضائی پٹی پر جہاز اتار کر اس کی خود مختاری اور اعتماد سازی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان لی ہی بن کا کہنا ہے کہ اسپارٹلی جزائر میں فضائی اڈہ غیر قانونی طور پر اس کے علاقے میں تعمیر کیا گیا ہے۔ چین نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کلی طور پر اس کی خود مختاری کا معاملہ ہے اور یہ جہاز 9 تعمیر شدہ پٹی پر تجرباتی طور پر اتارا گیا ہے۔ امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پرواز کا یہ معاملہ کشیدگی کو مزید بڑھانے کا باعث بنے گا۔ واشنگٹن بحیرہ جنوبی چین میں مصنوعی جزائر بنانے پر تنقید کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ اسے تشویش ہے کہ بیجنگ ان جزائر کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ تاہم چین ایسے کسی مقصد کو مسترد کر چکا ہے۔ محکمہ خارجہ کی ایک ترجمان پوجا جھنجھنوالا نے کہا ہے کہ جزائر کے تمام دعوے داروں کی طرف سے کشیدگی کم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیوا شیننگ کے مطابق ان کے ملک نے ایک سول طیارے کو آزمائشی طور پر اتارا تھا، جس کا مقصد یہ جانچنا تھا کہ فضائی پٹی شہری ہوا بازی کے معیار پر پورا اترتی ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین امید رکھتا ہے کہ ویتنام دو طرفہ تعلقات میں صحت مندانہ، پائیدار اور مستحکم پیش رفت کے لیے کام کرے گا۔ ہینوئی میں وزارت خارجہ نے کہا کہ ویتنام نے چین کے سفارت خانے سے تحریری طور پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین ایسا قدم نہ دہرائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا۔ اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی، بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے، اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں، اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں،
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease,
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجہ سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے, اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجہ سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں. ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے, سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں. پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے.
So we can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit. Anything we can do to
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, کار پول کر سکتے ہیں, یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں. ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں. ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا. عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے. برائس کہتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے. پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے, اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے. سیلاب اسی سے آتے ہیں, اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. آج کی دنیا انٹرنیٹ کی دنیا ہے. زندگی کے ہر شعبے, ہر مسئلے, ہر روپ کا کھوج انٹرنیٹ پر لگایا جا سکتا ہے, اور پڑھائی ہو یا کھیل سب انٹرنیٹ پر دستیاب ہے. امریکہ میں اسکولوں نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹ پر یہ سہولت رکھی ہے کہ بچے اپنا ہوم ورک ویب سائٹ پر دیکھ کر کریں اور آن لائن ہی ٹیچر کو بھیج دیں. اور یہ بات تو اب عام ہو گئی ہے کہ آپ دفتر جانے کے بجائے گھر بیٹھ کر دفتر کا کام کیجیے. سب کچھ آن لائن کیا جا سکتا ہے. ای میل دفتری احکامات اور پیغامات کا سب سے مؤثر ذریعہ بن گیا ہے, مگر رکاوٹ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ گھر میں کمپیوٹر پر کام کرنا چاہیں اور گھٹنوں چلتا آپ کا بچہ ہمک کر گود میں آ بیٹھے. ایسے میں کام تو رک جائے گا مگر بچہ کمپیوٹر سے کھیلنا بھی چاہے گا. چنانچہ ایسے بچوں کے لیے ایک سائٹ بنائی گئی ہے, kneebouncers.com, اور یہ سائٹ گھر میں موجود سب سے کم عمر بچے کے لیے ہے. دو سال کی لیلیانا رابنسن اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر اپنی پسندیدہ گیم کھیل رہی ہے. انہوں نے لاگ کیا ہے kneebouncers.com پر, اور اس کے والد جم رابنسن کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی میری بیوی ہولی کمپیوٹر پر کام کر رہی ہوتی ہے تو میری بیٹی kneebouncer کہتی ہوئی آ کر گود میں بیٹھ جاتی ہے, اور ظاہر ہے ماں سب کام چھوڑ کر اس کی گیم لگا دیتی ہیں. جم اور ان کے دوست کرٹ ڈامرموت نے 7 سال پہلے اپنے ننھے بچوں کے لیے kneebouncers.com بنائی تھی. وہ کہتی ہیں کہ بچہ کی بورڈ پر کسی بھی کی کو چھوئے اسے فوراً جواب ملے گا. لیلیانا جو گیم کھیل رہی تھی وہ ہے چوچو, جس میں ٹرین کی گھنٹی بجتی ہے, ہیڈ لائٹس آن آف ہوتی ہیں اور پھر انجن چل پڑتا ہے, وغیرہ وغیرہ. رابنسن ایک گرافک آرٹسٹ ہیں اور ڈامرموت پروگرامر. دونوں مل کر ویب سائٹس پر کام کرتے ہیں. نی باؤنسرز پر رسپانس ان کی توقع سے زیادہ تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ تفریح تباہ کے لیے بنائی تھی جو خود ہمارے گھر والوں کے لیے اچھی ہوتی, مگر یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اتنی مقبول ہو جائے گی. اس فری گیم سائٹ نے 180 ممالک سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے. اگرچہ انٹرنیٹ تعلیم اور معلومات کا ایک مؤثر ذریعہ ہے, مگر اس پر بعض اشتہارات اور ایسی چیزیں پاپ کر کے آ جاتی ہیں جو کم از کم بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے. ویسے بھی والدین کو بچوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے, اور امریکی اسکولوں میں استاد خاص طور پر والدین کی توجہ اس جانب دلاتے ہیں, مگر نی باؤنسرز ڈاٹ کام کے خالق جم رابنسن اور کورٹ ڈامرموت کہتے ہیں کہ یہ سائٹ مفت ہے اور اس پر کوئی اشتہار نہیں آتے، اور اب ان کا اگلا قدم اس سائٹ کی گیمز کے کرداروں کو ویڈیوز اور ٹی وی پر پیش کرنا ہے، اور ایپل کے آئی فون پر بھی، تاکہ ماں باپ کی باؤنسرز کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے، اور آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں واشنگٹن میں کیپیٹل ہل پر، جہاں حال ہی میں امریکی طالب علموں اور سائنسی ایجادات کرنے والے نو آموزوں کی بنائی ہوئی جدید تخلیقی اور نئی ایجادات کی نمائش ہوئی۔ امریکی کانگریس کے ارکان کہتے ہیں کہ امریکہ جدید اختراعات اور ایجادات کرنے والی ایک ایسی قوم ہے جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے راب وڈال ہیں جو اس نمائش میں پیش کی جانے والی کچھ جدید ترین ایجادات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس نمائش کا اہتمام کرنے والوں میں کانگریشنل روبوٹک کاکس بھی شامل ہے، اور کانگریس رکن راب وڈال اسی کاکس کے شریک چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ کانگریشنل انوینشن کاکس بھی ہے جس کا مقصد روباٹس اور جدید ایجادات کو فروغ دینا ہے۔ یہاں پر ایسی ہی ایجادات میں شامل ایک نقشہ تیار کرنے والا روباٹ بھی ہے جسے میپنگ روبوٹ کہتے ہیں۔
So this robot drives around, it drives actually up and down aisles of stores. It recognizes where objects are located.
کوگنیٹو آپریشنل سسٹمز کے صدر یوناس کلیولینڈ کہتے ہیں کہ یہ روبوٹ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے، سٹورز کے اندر یہاں سے وہاں تک گھومتا ہے، اور اسے اس بات کی پہچان ہے کہ کون سی چیزیں کس شیلف پر مل سکتی ہیں، اور پھر اسی حساب سے یہ نقشہ بھی تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روبوٹ خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کی مدد بھی کرتا ہے جن میں آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یا اے ایس ڈی اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یا اے ڈی ایچ ڈی سے متاثرہ بچے شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کوگنیٹو سائنسز شعبے کے تنگ چو شو کہتے ہیں کہ اس مخصوص گیم کے ساتھ ہم اے ایس ڈی اور اے ڈی ایچ ڈی سے متاثرہ بچوں کی مدد کرتے ہیں کہ ان میں بہتر سماجی رویے اور سماجی ہنر پیدا ہو سکیں۔ یہاں اس ایونٹ یا نمائش میں ایک ایسا ڈرون بھی دیکھا جا سکتا ہے جو لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے۔ ایچ کے روبوٹکس ایل ایل سی کے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وارن ولیمز کا کہنا ہے کہ یہ پرندے کی مانے ڈرون اس اسلحے اور خود ساختہ دھماکہ خیز مواد کو تلاش کرتا ہے جو ابھی پھٹا نہیں ہوتا۔ اسی نمائش میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، جن میں ایک 3D اسکینر بھی ہے جو امریکی بحریہ کے لیے کانوں کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک روبوٹ سانپ ہے جس کے سر پر کیمرا لگا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی سرنگوں میں داخل ہو کر معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس نمائش میں بہت سے روبوٹ اور ایجادات سرکاری اداروں یا پھر بڑے اداروں کی طرف سے تیار کی گئی ہیں، لیکن ناسا خلائی ٹیکنالوجی مشن ڈائریکٹوریٹ کے اسٹیفن یورزک کہتے ہیں کہ نجی سطح پر افراد اور چھوٹے گروپ بھی اختراعات اور ایجادات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسٹیفن جورزک کہتے ہیں کہ انہیں چیلنج دیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور مالی امداد بھی، اور پھر دیکھیں کہ لوگ کس طرح ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین حل پیش کرتے ہیں۔ نمائش میں موجود روبارٹس نے بیشتر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے۔ ان میں کانگریس رکن ڈینا روڈ باخر بھی شامل ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی میں پیش رفت ان اقتصادی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ ہے جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ یہی بچے ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئی نئی ایجادات کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہتر معیار زندگی کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ڈینا روڈ باخر کا کہنا ہے کہ محنت کرنے کے لیے مزید دولت درکار نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کو ترقی دینا مقصود ہے جو انہی کوششوں میں اضافہ کرتی ہے جن سے کارکردگی کہیں بہتر ہو جاتی ہے۔ سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی، کچھ اور معلومات لے کر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ میں ہوں سارا زمان،
اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے نگہت امان کا بھی سلام قبول کیجیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کو آپ تک پہنچتے ہوئے مکمل ہو گئے ہیں 100 ہفتے، اب تک اس شو کے 100 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں.
لوگ اکثر چیز کے اوپر پڑھتے نہیں ہیں اور اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں.
جو چیز سب سے زیادہ فنی لگتی تھی, اکثر بینر لگا ہوتا تھا دکانوں کے باہر کے بچوں اور خواتین کی نئی ورائٹی کے لیے اندر تشریف لائیں.
صدائے جہاں میں پاکستان اور امریکہ سے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم ہر ہفتے آپ کے لیے پیش کرتی ہے حالات حاضرہ, صحت, سیاحت, ثقافت اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے منفرد اور معلوماتی رپورٹس.
ریل کے ایک اسٹیشن پر وارننگ تھی, ان تاروں کو چھونے سے فوراً موت واقع ہو سکتی ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی.
وہاں جو بھی بچی کچی امن پسند قوتیں ہیں ان کو مجتمع کیا جائے اور امن کے سلسلے میں ایک مشرق وسطی کا ایک بڑا اور ایک ملکوں سے مخصوص ملکوں سے متعلق ایک مکالمہ کروایا جائے, وہ بہت ضروری ہے.
ہمارے سامعین جس طرح اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں اس کا اندازہ ان کے قیمتی تبصروں سے ہوتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں.
صدائی جہاں میرا پسندیدہ پروگرام ہے, خصوصاً جو صحت کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہو جاتی ہے وہ بہت مفید ہے.
ایز اے اسٹوڈنٹ صدائے جہاں کی اگر میں بات کروں تو ایک اچھا پروگرام ہے.
بالخصوص میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں, یہاں کی زبان, یہاں کے ادب, یہاں کی ثقافت کے حوالے سے, یہاں کی تاریخ کے حوالے سے مزید پروگرام کرنے کی ضرورت.
آپ ہم سے برابر رابطے میں رہیے اور سنتے رہیے صدائے جہاں, وائس آف امریکہ 972 میڈیم ویو پر سینیچر صبح 6 بجے اور پاکستان کے FM 99 پر اتوار کی شام 6 بجے. ہمارے فیس بک کا پتہ ہے facebook.com/SEJRadio. صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور پاکستان کے ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
تیونس میں جہاں عرب اسپرنگ نامی تحریک نے جنم لیا, جمہوری پیش رفت جاری ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے تیونس کے اپنے حالیہ دورے میں کہا کہ دنیا کی نظریں تیونس پر ہیں اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ تیونس کامیاب ہو. سخت مشکلات اور دہشت گردی کے 2 بڑے حملوں کے باوجود تیونس بار بار پرامن مکالمے, اتفاق رائے حاصل کرنے اور مفاہمت کی جانب آمادہ رہا ہے. اس کے نتیجے میں تیونس اسلامی انتہا پسندوں کے خلاف ایک طاقتور محاذ بنانے میں کامیاب ہوا ہے جو آزادی, جمہوریت اور ان تمام اقدار کی مخالفت کرتے ہیں جن کی تیونس کے لوگ تعمیر کے لیے کوشاں ہیں. امریکہ نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ وہ تیونس کے اقتصادی, جمہوری اور سلامتی کے نصب العین میں پیش رفت کے لیے اس کی مدد کرتا رہے گا. 2011 کے بعد سے امریکہ نے تیونس کو پہلے ہی غیر ملکی اعانت کی مد میں $70 کروڑ سے زیادہ مہیا کیے ہیں. یہ اعانت جمہوریت کی تعمیر, الیکشن میں سہولت پہنچانے اور سول سوسائٹی کی تنظیموں اور سیکیورٹی کی مد میں براہ راست امداد کے طور پر بہم پہنچائی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ امریکہ اقتصادی اصلاحات سے متعلق تیونس کے وسیع ایجنڈے کی حمایت کرتا ہے. حکومت نے مخصوص اصلاحات کی تجویز پیش کی ہے جو اب پارلیمنٹ کو پیش کی گئی ہیں. ان اہداف کو حاصل کرنے میں تیونس کی مدد کی کوشش میں امریکہ نے رضامندی کے ایک اعلان پر دستخط کیے ہیں. اس اعلان میں اس بات پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے کہ تیونس کو تیسری مرتبہ قرض کی ضمانت دی جائے گی. تیونس کی نئی جمہوریت اور نشو نما پاتی ہوئی خوشحالی کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ سلامتی کے شعبے میں تعاون کو بڑھایا جائے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صدر اوباما نے حال ہی میں اپنے اس ارادے کا اعلان کیا ہے کہ وہ تیونس کو نیٹو سے باہر ایک بڑے اتحادی کا درجہ دیں گے. تمام دہشت گردانہ خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکہ بدستور تیونس کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. ستمبر میں تیونس نے داعش کے خلاف جس عالمی اتحاد میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے, امریکہ اس کا خیر مقدم کرتا ہے. داعش سے منسلک دہشت گردوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور انہیں بالآخر شکست ہوگی. داعش کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور آگے کی جانب ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جو بالآخر انہیں تباہی سے ہمکنار نہ کرتا ہو. بڑھتی ہوئی شراکت کاری کو مضبوط کرنے کے لیے جس کے دونوں ممالک خواہش مند ہیں, امریکہ نے تیونس کے لوگوں کا ساتھ دینے کا عہد کر رکھا ہے. امریکہ تیونس کے جمہوری سفر کی حمایت جاری رکھے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چلانی, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر نک آئیوانوف. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, اور اس کے بعد ہمارا نیوز شو پیش کیا جائے گا. اس وقت تک لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.